اس کے باوجود کچھ لوگ کلمہ طیبہ سے ہٹ کر کلمہ خبیثہ پہ آنے لگتے ہیں. ایسے ہی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلاتے ہیں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی, کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت, ایمان کی نعمت, لیکن اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا, یعنی جہنم, جس میں وہ جلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے وہ. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو, فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آخر تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے. کوئی کسی سے کہے کہ تم آج کی رات جو مزہ کرنا چاہو کر لو, جو چاہو کر لو, لیکن کل صبح اٹھتے ہی تمہیں جلا دیا جائے گا, آگ لگا دی جائے گی, تمہیں کسی بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جائے گا. بتائیے کیا اسے ایک رات کی بادشاہی بھی کوئی قبول کرے گا؟ کہے گا میں نے کیا کرنا ایک رات کی بادشاہی, ساری رات ہی غم ہوگا کہ صبح بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جاؤں گا. بس اسی مثال کو سامنے رکھیں, جس کو تو اس دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی وہ یہاں کے فائدے لے کر آخرت کے فائدے چھوڑے گا نہیں. اگر یہاں کچھ کر کے ملتا ہے تو وہاں بھی کچھ کر کے ہی ملے گا. شیطان نے ایک دھوکہ ڈال دیا کہ یہاں تو کرنا پڑے گا, وہاں ایسے ہی مل جائے گا. غلطی یہاں سے لگ گئی جب دنیا میں بن مانگے سب کچھ مل گیا. کہا نہیں, وہاں جھلسے جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناکم, اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اس دنیا میں جو کرنا کر لو. دیکھیے نماز قبر میں کوئی نہیں کہے گا پڑھو, میدان محشر میں کوئی نماز نہیں ہے, اور جنت میں جا کر تو کوئی بھی نہیں ہے. یہی حال باقی نیکیوں کا. اللہ کہتا ہے جو کرنا یہاں کر لو, خرچ کر لو, ادھر اپنا وقت خرچ کرو, اپنا مال لگاؤ, اپنی جوانی لگاؤ, اپنا سکلز لگاؤ, کل نہیں قبول کیا جائے گا. جب کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تبھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اگر ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو دکاندار بھی کہتا ہے بھائی میں نہیں لیتا, میری تو پہلی چیزیں ہی نہیں بک رہی, پہلی پڑی ہوئی اور کیا لے لوں. آج اس دنیا میں ہمارے ایک ایک پیسے کی قدر ہے, ایک ایک منٹ کی قدر ہے. کل لے لے کے پھریں گے, کوئی ہمارا وقت قبول نہیں کرے گا, ہمارا مال قبول نہیں کرے گا. مشکل لگتا ہے کیونکہ اللہ سامنے نہیں ہے نا, دکھتا نہیں ہے. کوئی بڑا آ جائے نا ہمارے گھر میں تو ہم اس کے اوپر بچھ جاتے ہیں, اس کے لیے نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جی مہمان آئے ہوئے تھے تو پھر کیا ہوا, مسلمان نہیں تھے؟ نہیں بھی تھے تو اچھا تھا, تم تو بن کے دکھاؤ. ہم پورے بچھتے ہیں, کیا کریں. نہیں وہ بس یہ تھا وہ تھا. اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں, اللہ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا نا تبھی ایسے کام ہوتے ہیں. تو اگلی کچھ آیات اب دوبارہ دل سے سننے کی ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء, اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے, جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے, اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا, جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں, اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. پوچھیے اپنے آپ سے, جو مانگتی ہوں وہ ملتا ہے؟ کون دیتا ہے نا کوئی جو دیتا ہے. تو بس وہی اپنے راستے پہ ہم سب کو بلا رہا ہے. اور اس کے بعد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. گن سکتے ہیں اللہ کی نعمتیں؟ یہاں ایک چھوٹا سا اپنے لیے پوائنٹ نوٹ کر لیں, جتنی بھی نعمتیں میں اپنی گن سکتی ہوں ان کو گننا ہے. کچن میں کھڑے ہو جائیں, ایک ایک چمچ سے لے کے اور ایک ایک پلیٹ تک گنیں. پینٹری میں کھڑے ہو جائیں, ساری گروسری گن لیں. میں تو کہتی ہوں صرف ہم اپنا فریزر یا فریج کھول لیں تو سارا پھر بھی نہیں گن سکتے, کہاں باقی چیزیں گنیں گے. جس رب نے اتنا کچھ دیا میں اس کا کتنا مانتی ہوں. کیا میں نے رب کو ایک کھانے میں تو نہیں چھپا دیا اپنی زندگی کے 10-15 منٹ لگا کر جلدی جلدی ماری باندھی نماز پڑھ کے کہتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اب اللہ نعمتوں کی قدردانی کرنے والی ایک شخصیت سے دوبارہ ہماری ملاقات کرواتے ہیں، جن کے نام پہ سورت ابراہیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، پروردگار ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے تو تو یقیناً درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب ہو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی خود کلامیاں جو اپنے رب کے سامنے کرتے تھے۔ ہوتا پتہ کیا، جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی ایسی نیکی کر لیتا ہے، کوئی ایسی قربانی کر لیتا ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کی ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کو اس کا احسان نہیں دیتا، جتلاتا نہیں۔ لیکن ابراہیم کی طرح اللہ کو اپنے وہ نیک عمل دکھاتا ہے کہ اللہ دیکھ، میں نے تیرے لیے اپنا گھر بے بات کیا، میں نے ایک بنجر جگہ پہ اپنے بیوی بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا تاکہ تیرا گھر آباد ہو، تاکہ تیرے گھر کے اندر لوگ آئیں، یہاں دین قائم ہو۔ یہ تھا ابراہیم کا اخلاص جو آج سب کو مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دکھے گا۔ کیسے اللہ نے پھر ابراہیم کی دعاؤں کو سنا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو کل اللہ کو پیش کر سکے؟ ہم کتنا اپنی زندگی کو اپسیٹ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپسیٹ نہ ہوئی ہوگی جب بڑھاپے کی اولاد اور بیوی کو نکال دیا، جاؤ چلے جاؤ، اور وہ خود بھی بوڑھے تھے؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی اور بچہ وہاں گئے، ننا اسماعیل ترسا، پانی چاہا، حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے صفا اور مروہ پہ، لیکن ذرا بوڑھے ابراہیم کو بھی تو سوچے۔ اگر وہ بھی کمپرومائزنگ ذہن والے اور سوالیہ ذہن رکھتے تو کہتے کیوں، یہ حق نہیں ہے کہ وہ میاں کی خدمت کرو، بوڑھا میاں گھر میں ہے اور بیوی کو وہاں چھوڑا، اور بچہ اکیلا کیسے پلے گا، اولاد کیسے پلے گی؟ نہیں، پھر لوگ تو میں نہیں کرتے، جب سن لیا تو سن لیا، اور آج دیکھیے کتنا کچھ ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ کا شکر کرتے ہیں، آگے بڑی پیاری دعائیں سنتے ہوئے چپکے چپکے آمین کہیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اتنی پیاری دعائیں کرنے والا بنائے۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ دعائیں تب زبان پہ آتی ہیں جب دل اللہ کی شکر گزاریوں سے بھرے ہوتے ہیں، جب اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے خالص ہو کر، تو پھر ایسی دعائیں نکلتی ہیں کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ ہے نا شکر گزاریاں، ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی ایسے لگتی ہے کہ شکر کا مجموعہ ہے، دل شکر سے بھرا ہوتا ہے نا، اور نعمتوں کا احساس ہی بندے سے قربانیاں کراتا ہے۔ ہم جب نعمتوں کو حق سمجھ کے لے لیتے ہیں نا کہ وی ڈیزرو اٹ، اور ہمیں نہیں دینا تھا اللہ نے تو اور کس کو دینا تھا، اور پیدا کیا تو بھلا کیا بھوکا مار دیتا؟ نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ سوچیں کہ آپ اس نعمت کے بدلے میں کر کیا رہے ہیں۔ تو ابراہیم بیٹوں کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ ہم کتنے اپنی اولادوں کی دعائیں کرتے ہیں، اپنی کرنی شروع ہو گئے الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ اولادوں کے لیے مانگیں۔ جب کبھی اللہ آپ کو نیکی کی کوئی توفیق دینا تو چپکے سے کہا کریں، اللہ میرے بچوں سے بھی کرا۔ یقین کریں کہ آپ قبروں میں جا چکے ہوں گے نا، آپ کی دعائیں آپ کے بچوں کو لگ جائیں گی، اور آپ کو بھی نہیں پتہ کہ آپ اپنی کس نانی دادی کی دعا سے اللہ کے دین کے لیے لگے ہیں۔ دعائیں لیے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، یہ تو میری زندگی کے اندر ایک اتنا، جس کو کہتے ہیں نا، جس چیز پہ انسان کا دل جمع ہوتا ہے اس پہ جمع ہوا ہے، کہ اللہ اپنے دین کے کام کرنے کی توفیق دعاؤں کے بغیر نہیں کرتا۔ لوگوں کی دعائیں لیا کریں، ان کے دل خوش کریں، یہ نہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے خوش کریں۔ اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کو خوش کرنا چاہیں گے، اپنے اندر مخسن بننے کے جذبات پیدا کریں، اللہ آپ کو دیکھیں دعائیں دلائے گا. پروردگار میری دعا قبول فرما. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے گا جبکہ حساب قائم ہو. ولا تحسبن اللہ غافلا. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جا رہے ہیں. سوچیے کتنی وحشت کا دن ہوگا، کوئی حصہ جسم کیسے لگتا ہے کہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اے نبی اس دن سے ڈراؤ جب کہ انہیں عذاب آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم واقعی وہ لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. پس نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. کتنی تسلی دینے والی آیت ہے. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد کا ہر کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اور اس دن ہوگا کیا؟ اب اگلی آیتوں کو پھر ذرا امیجن کیجئے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تم دیکھو گے کہ مجرم اس روز زنجیروں میں ہاتھ پاؤں سے جکڑے ہوئے پیش کیے جائیں گے. سرابیلہم من قطران. تارکول کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. کیا ہوتی ہے تارکول؟ لوگ جو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، اتنی گرم ہوتی ہے کہ اگر بیچ میں کوئی پلاسٹک کا یا ذرا ہلکی سی چیز رکھیں تو وہ بھی میلٹ ہو جاتی ہے. وتخشا وجوہہم النار. آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. کیا اللہ نے ظلم کیا؟ نہیں. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ہذا بلاغ للناس ولینذروا بہ. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا کیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں. اب کتنے ہوش میں آئیں گے؟ اس آیت کو سنتے وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ خود سے پوچھئے. اللہ کہتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب تو انسانیت کو پہنچانا ہے. ہم پہنچا چکے. کون پہنچائے گا انسانوں کو؟ ہم تو کہتے ہیں ھذا بلاغ للمسلمین، یہ تو مسلمانوں کو دینا ہے. ہر کس نے، یہ میرے اور آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے، اور اگر ہمیں خود ہی نہیں پہنچا ہوا تو دوسروں کو کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھیے مزے میں تو ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں دکھ نہیں رہا کہ آگے جا کے ہونا کیا ہے. ہم جتنا نان مسلمز کے قریب رہتے ہیں نا، اتنی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے کل ان کو پیغام دیا کہ نہیں. نہ جانے کل کس کس نے ہمارے گریبان تھامنے ہیں، ہمارے کلیگس نے، ہمارے ملازموں نے، ہمارے ڈاک مین نے، ہمارے گھاس کاٹنے والوں نے، ہماری وہ بسیں گاڑیاں جہاں ہم جاتے ہیں. وہ کل پوچھیں گے اللہ یہ ان سے پوچھ، انہوں نے تو ہمیں نہیں پہنچایا، تو نے تو کہا تھا ھذا بلاغ للناس، ہمیں کیا پتہ، یہ تو ان کے پاس تھا، اب ان سے پوچھ. تو اس جواب دہی کے لیے تیاری آج سے کرنی ہے، اس کتاب کو سیکھنے کی نیت کر کے. نہ صرف یہ کہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے بلکہ اپنے ارد گرد والوں پر بھی. یہاں پہ ایک پیاری سی صورت ختم ہوئی.